الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اور جو لوگ صبح شام اپنے مالک کو پکارتے ہیں اور اللہ ہی کی رضا مندی چاہتے ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے. دنیا کا ساز و سامان چاہنے کے لیے اپنی آنکھیں ان حضرات کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف مت دوڑائیے اور ایسے شخص کا کہاں مت مانیے جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. وہ تبع ہوا ہو اور اپنی خواہشات پر چلتے ہیں. وکان امرہ فرطا اور اس کو خدا کا ڈر نہیں, اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے. یہ آیت گزشتہ کل بھی پڑھی تھی, آیت نمبر 28 سورۃ الکہف پارا نمبر 15 کی بات چل رہی تھی. ولا تعدو عیناک عنہم, کہ آپ اپنی آنکھیں آپ اپنی توجہ ان صحابہ کرام سے نہ ہٹائیے. اس کی ایک تفسیر تو میں نے گزشتہ کل بیان کی, دوسری تفسیر بعض مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے کہ آپ کی توجہ سے ہی یہ صحابہ بنے ہیں, آپ کی توجہ سے یہ صحابہ کرام بنے ہیں. اب آپ ان سے اپنی توجہ اپنی دونوں آنکھوں کو ان سے نہ ہٹائیے, انہی پر روکے رکھیے, ان کے ساتھ بیٹھیے, ان کی مجلس میں آپ بیٹھیے. اس لیے کہ صحابی اسی کو کہا جاتا ہے جو ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور ایمان کی حالت میں اس کی موت آئے. ایمان ہونا ضروری اور ایمان کی حالت میں انتقال بھی ضروری, ورنہ بہت سارے ہیں جنہوں نے صحابیت اختیار کی بعد میں پھر وہ مرتد ہو گئے. اس لیے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا, بخاری شریف میں ہے کہ ایک آدمی تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کی آیتیں وہی جو اترتی تھی اس کو لکھا کرتے تھے, لیکن بعد میں ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا بھی نہیں آتا, میں لکھ لیتا ہوں. اور وہ دین سے مرتد ہو گئے, یہاں تک کہ ان کی باڈی کو بھی زمین قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. اس لیے ایمان کی حالت میں موت کا آنا ضروری ہے. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ایمان کے ساتھ اور ایمان کی حالت میں موت آئے, اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ان کو دیکھنا ضروری ہے, ورنہ بعض صحابہ کرام بلائنڈ تھے, نابینا تھے, انہوں نے تو اللہ کے رسول کو دیکھا ہی نہیں. جی جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, who was a great مؤذن of مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دو مؤذن تھے, تمہیں پتا ہے اس بات, ایک عبداللہ ابن ام مکتوم تھے اور ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی اذان دیتے تھے تاکہ لوگ سحری میں اٹھ جائیں, یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. اور فجر کی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دیتے تھے، یعنی ساری اذان، لیکن خاص طور پر عبداللہ ابن مکتوم جو ہے وہ تہجد کی اذان دیتے تھے، اگرچہ وہ بلائنڈ تھے، لیکن صحابہ کرام ان کو بتاتے تھے کہ اتنا ٹائم ہوا، ایسے ویسے اس طریقے سے روشنی نکلی ہے وغیرہ. ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے اذان دے دی، یعنی تہجد کے ٹائم میں اذان دے دی بجائے فجر کے، صبح صادق کے ٹائم سے پہلے اذان دے دی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جاؤ اعلان کرو کہ بلال سے غلطی ہو گئی ہے، ابھی کھانا ہے، روزے رکھنے والے کھاتے رہو، ابھی وقت ختم نہیں ہوا. اس لیے کہ ان کا اذان دینا یہ مقصود تھا کہ روزے کا ٹائم ختم ہو گیا، کہنے اعلان کرو. اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی چینج کر دی کہ بلال آپ تہجد کی اذان دیں گے کل سے، عبداللہ ابن ام مکتوم فجر کی اذان دیں گے. یہ تو بلائنڈ صحابی تھے، سبحان اللہ. تو ایسے صحابہ کرام جنہوں نے دیکھا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے، لیکن پھر بھی یہ صحابیت میں داخل ہے، یہ صحابہ ہے. اسی لیے تو بعض تابعین، صحابہ نہیں تابعین، وہ حاضر ہوئے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جا رہا تھا، آپ کا انتقال ہو چکا تھا، تو اب ان کے اوپر صحابہ کا لقب نہیں آئے گا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیاتی میں، زندگی میں، آنکھ کھولنے کی حالت میں، دنیا میں اللہ کے حبیب نے ان کو نہیں دیکھا، انہوں نے ان کو نہیں دیکھا، انتقال کے بعد دیکھا. ایک صاحب ہی فرماتے ہیں، ابھی تو میں 3 دن کے راستے پر تھا، مدینہ منورہ آ رہا تھا. یہ بھی امام ترمذی کی ایک روایت کے راوی ہے، شروع کا جب امام ترمذی شروع کرتے ہیں تو شروع کے باب میں اس راوی کا نام آتا ہے، ابھی 3 دن کا سفر باقی تھا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو وہ گویا کہ اللہ کے حبیب کو دیکھ کر صحابیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے. اویس کرنی، جن کی مشہور ہے، آپ کو واقعہ پتا ہے، ان کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے خط لکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، میری بہت چاہت ہے کہ آپ کی ملاقات کروں، لیکن میری والدہ بہت بیمار ہے، ان کی خدمت میں لگا ہوا ہوں اور کوئی ان کے لیے نہیں ہے تو میں آ نہیں سکتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کا والدہ کی خدمت کرنا یہ بہتر ہے، یہ وہیں پر رہیں اور خدمت کیجیے. پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ حیات تھے، لیکن آ نہیں سکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے، حالانکہ ان کا درجہ ماں کی خدمت پر کتنا بڑا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کرن سے ایک آدمی آئیں گے جن پر فلاں فلاں نشان ہوگا بدن پر، اے عمر تم ان سے اپنے لیے دعا کروانا. امیر المومنین سے کہہ رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر سے، ان سے دعا کروانا. لیکن صحابی نہیں بن سکے، حالانکہ خط تو کتاب سے بات ہوئی ہے، خط کے ذریعے، لیکن دیکھا نہیں. جب دیکھے نہیں تو صحابی نہیں بن سکتے. اور صحابی کا درجہ کتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بڑا ہے یا عمر ابن عبدالعزیز کا درجہ بڑا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہے، لیکن ان کے کارنامے بہت زبردست ہیں، بہت دین کا کام کیا ہے. عمر ابن عبدالعزیز کا مشہور ہے، گریٹ گرینڈ سن آف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت معاویہ صحابی ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی حکومت رہی ہے 40 سال تک. اب یہ دونوں کو کسی نے سوال کیا تو جواب بھی بڑا عجیب دیا. حکیم الامت نے اس بات کو نقل فرمایا ہے، فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے اور ان کے ساتھ، اللہ کے حبیب کے ساتھ کئی مرتبہ بیٹل فیلڈ میں گئے ہیں. یہ جب ان اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر یہ بیٹل میں، یہاں پر معرکہ میں یہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں، ظاہری بات ہے گھوڑا دوڑتا ہے تو راکھ اڑتی ہے، راکھ اڑتی ہے، اور راکھ
گھوڑے کی ناک میں بھی جاتی ہے نا اٹھ کر کے, جیسے انسان دوڑے تو راکھ جاتی ہے, اگر راکھ ہے تو جیسے وہ تو گھوڑے کی ناک میں وہ راکھ جاتی ہے. فرمایا معاویہ تو دور کی بات ہے, عمر ابن عبد العزیز جیسے پوری دنیا میں عمر ابن عبد العزیز جیسے بن جائے پھر بھی اس گھوڑے کی راکھ کے برابر نہیں ہو سکتے. حضرت معاویہ تو دور کی بات ہے, اس لیے کہ حضرت معاویہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے, اور جن کے بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں خود اللہ نے نام دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, یہ اللہ سے راضی ہے, ٹائٹل قرآن میں ہے اور یہ قیامت تک ٹائٹل باقی رہے گا صحابہ کرام کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولا تعدو عیناک عنہم, توجہ نہ ہٹائیے, اس لیے کہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے دل کا اثر ان کے اوپر گرا ہے صحابہ کرام پر. توجہ جب لگتی ہے اور دل کا اثر لگتا ہے تو پھر آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پر رہا تھا صحبت بادل, کتاب کا نام بھی عجیب ہے, تو اس میں حضرت نے فرمایا ایک مرتبہ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے سارے مریدین کے ساتھ اور ایک جوگی آیا, یہ ہندو پوپ ہندو پادری جس کو کہتے ہیں وہ مندر کا بڑا ہوتا ہے نا جوگی کہتے ہیں اس کو, وہ آیا حضرت کی خدمت میں, کہا میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں, بیٹھ گیا سامنے. مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جی, اور انہی کے مرید قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے یہ مرزا مظہر جانے جانا کے مرید ہے, اتنے بڑے. مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں قاضی صاحب نے عجیب عجیب حالات لکھے, آدمی سوچ رہے جب پڑھے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی گزرا ہے, سبحان اللہ. بیٹھے ہوئے تھے اور جو کہ ہندو آیا اور آنے کے بعد کہا آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے, آپ کا پورا بدن خوبصورت ہے, لیکن آپ کا دل ہے نا اندر سے کالا ہے, دل اندر سے کالا ہے, جیسے ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, فرمایا اللہ کے رسول, اللہ کے رسول آپ جس کتاب کو لے کر آئے ہیں وہ سچی کتاب ہے, آپ سچے ہیں, آپ آخری نبی ہے, یہ میرا ایمان ہے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا صدقتا, تم نے سچ کہا. پھر آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے مطاف میں کعبہ کے سامنے, ابو جہل وہ آیا اور اس نے کہا آپ بھی جھوٹے, نعوذ باللہ, آپ جس کتاب کو لے کر آئے وہ بھی جھوٹی ہے, آپ آخری نبی نہیں ہو سکتے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا صدقتا, تو نے سچ کہا. اب صحابہ کرام پریشان ہیں, ابوبکر صدیق نے سچ کہا پھر بھی سچ, ابو جہل نے جھوٹ کہا پھر بھی سچ, سمجھ میں نہیں آتا. صحابی کھڑے ہو گئے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دونوں کو صدقتا کہا, کیا بات ہوئی؟ فرمایا دونوں اپنی بات میں سچے ہیں اپنے اعتبار سے, اس لیے کہ نبی ایک آئینہ ہوا کرتا ہے, نبی ایک آئینہ ہوا کرتا ہے, اور آئینے میں آدمی دیکھے گا تو اپنا جو جیسا جیسا چہرہ ہوگا ویسا ہی نظر آئے گا. بات میری سمجھ میں آ رہے ہیں؟ آئینے میں آدمی دیکھے گا میرے چہرے پر کچھ نقطہ ہوگا تو مجھے اندر میں نظر آئے گا. فرمایا نبی ایک آئینہ ہوتا ہے, ابو بکر صدیق اپنی ذات کے اعتبار سے سچا ہے, اس کو اس آئینے میں اپنی سچائی نظر آئی, اور ابو جہل جھوٹا ہے تو اس نے اس آئینے میں دیکھا تو اس کی جھوٹا اس کو نظر آئی, تو میں نے کہا تو سچا ہے, ورنہ اللہ کے نبی اپنی جگہ تو سچے ہیں. یہی بات کہی مرزا مظہر جانے جانا کو کہ آپ کا بدن بہت خوبصورت ہے لیکن دل کالا ہے. فرمایا یہ کیسے آپ کو پتا چلا میرے دل کی بات؟ اس نے کہا میں نے اپنے استاد سے سیکھا ہے. ان کا جو استاد ہوگا اس جوگی کا, اس سے کہا کیسے؟ کہا کیسے سیکھا؟ کہ اس نے مجھے کہا ہر وقت اپنے نفس کے خلاف کرنا, ہر وقت اپنی چاہت کے خلاف کرنا. میری چاہت ہوتی ہے کھانا ہے تو میں کہوں گا نہیں کھاؤں گا, تو اپنی چاہت کے خلاف کیا. میری چاہت ہے غسل کرنا ہے ابھی تو اپنی چاہت نفس کے خلاف کر غسل نہیں کرنا. کام اس طریقے سے کرتے کرتے اتنے درجے پر پہنچ گیا کہ اب مجھے پتا چلتا ہے کہ تمہارا دل خوبصورت ہے یا کالا ہے. تو کہا تیرا نفس چاہتا ہے کہ تو مسلمان بنے. کیسی بات کہی حضرت نے, تیرا نفس چاہتا ہے کہ تو مسلمان بنے؟ کہا نہیں چاہتا. فرمایا اس کے خلاف کرو, اب مسلمان بن جاؤ. کیا کہا؟ اس کے خلاف کرو. کہا حضرت بات تم نے بڑی عجیب کی ہے, اب تو مجھے کرنا ہی پڑے گا. اور مسلمان بن گیا, اور اس نے کلمہ پڑھا حضرت کے سامنے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. فرمایا اب تو کلمہ پڑھتا ہے, میرے نبی کا فرمان ہے, الاسلام یہدم ما کان قبلا, اسلام لانے سے پچھلے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب دیکھ میرا دل کیسا نظر آتا ہے. اب اس نے حضرت کا دل دیکھا, فرمایا اللہ اکبر, اتنا خوبصورت ہے کہ اندر میں ذرہ برابر کالا پن نہیں ہے. فرمایا تیرے اندر میں کفر تھا, یہ آئینے میں دیکھ رہا تھا تجھے وہ کفر نظر آتا تھا, اب تو مسلمان بن گیا, تیرا دل پاک ہو گیا, ساری زندگی کی گناہ تیرے معاف ہو گئے, ابھی تو مسلمان بنا, اب تجھے میرا دل صاف نظر آتا ہے. ساری زندگی کے عمر ابن عبدالعزیز جیسے, فرمایا حضرت معاویہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے, وہ تو نبی تھے, وہ تو صحابی تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھا تھا. سبحان اللہ. تو کہا اللہ فرما رہے ہیں ولا تعدو عیناک, ان غریب صحابہ صہیب رومی, عبداللہ ابن مکتوم, عبداللہ ابن رواحہ, عبداللہ ابن مسعود, یہ غریب صحابہ ہے سلمان فارسی جیسے. اللہ اکبر, وہ سلمان فارسی جن کے لیے تو معجزہ ظاہر ہوا تھا اللہ کے حبیب کا. وہ یہودی نے کیا کہا تھا کہ میں تجھے غلامیت سے آزاد کروں گا ایک دو شرط پر, اتنا سونا دینا پڑے گا اور میرے باغ میں آپ کو 100 کھجور کے درخت لگانے پڑیں گے, اور یہ 100 کھجور کے درختوں پر جب کھجور آئے گا تب تم آزاد ہیں. اب یہ کھجور کب آئیں گے؟ پلان لگائے گا, کھجور بڑے ہوتے ہوتے کتنے سال لگ جاتے ہیں, کھجور کا درخت ہی ایسا ہے نا, سال لگ جاتے ہیں, 4 سال 5 سال, تب جا کر غلام آزاد ہوگا. اللہ اکبر. فرمایا ٹھیک ہے. یہ گئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ابن عسیر نے اپنی تاریخ کامل میں اس واقعے کو نقل فرمایا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت سلمان فارسی کا اسلام بھی بڑا عجیب تھا. سبحان اللہ. آپ زندگی کبھی پڑھیں صحابہ کرام کی, 300 سال تک سفر, اور پھر یہاں سے وہاں سے وہاں, کیسا کیسا سفر, اور پھر اللہ کے حبیب کی زیارت. عبداللہ ابن السلام کو دیکھو, جیسے ہی مدینہ منورہ میں اللہ کے حبیب آئے ہیں, چہرہ دیکھا, فرمایا جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے, لگتا ہے نبی ہے. لیکن میری ایک اور سائن باقی ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے آپ کے پیچھے یہاں محمد الرسول اللہ کا ٹیگ ہونا چاہیے. کہا دیکھ لے. دیکھ لیا, بوسا دیا, فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد. ان کا بھی واقعہ عجیب ہے, بخاری شریف میں ہے. خیر یہ ساری صحابہ کرام کی زندگی آپ پڑھیں نا تو آپ کہیں گے یہ کیسے لوگ تھے, کیسے لوگ تھے. اگر ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ اگر آج میں کل صحابہ اٹھ کر آ جائیں تو ہم کو مسلمان نہیں کہیں گے, یہ کیسے لوگ ہیں. اگر آج صحابہ کرام اٹھ کر آ جائیں تو ہمیں مسلمان, ہماری زندگی دیکھ کر. ان کی زندگی عجیب تھی. سلمان فارسی رضی اللہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے, فرمایا اللہ کے رسول یہودی تو ایسا کہہ رہے 100 درخت, فرمایا گول تو مل جائے گا, کہیں سے بھی آئے گا دے دیں گے, لیکن اس کا چلو میں آتا ہوں, 100 پلانٹ لے لو کھجور کے. لگائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے لگائے. کتنے لگائے؟ 99 لگائے, اور ایک رکھا حضرت عمر نے کہا میں بھی لگا دوں. فرمایا تم بھی لگا دوں. اب یہ ایک ہی سال کیا, سبحان اللہ, سارے درخت, یہ معجزہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, بڑے ہو گئے, کھجور لگنے لگا, ایک رہ گیا. فرمایا اللہ کے حبیب ایک رہ گیا اور وہ بھی آزاد کرنا نہیں چاہتا ہے. کہا کس نے لگایا؟ تو حضرت عمر نے لگایا. فرمایا اس کو نکالو, میں لگاتا ہوں, کیونکہ یہ معجزہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. سلمان فارسی, سبحان اللہ, ایسے بے شمار ہے. تو ایسے درندے لوگ, بڑے بڑے صحابہ جو غریب تھے, جن کے بارے میں اللہ کہہ رہی ہے وَصْبِرْ نَفْسَكَ, اے میرے نبی آپ کے سامنے یہ مکہ کے مالدار لوگ آ رہے ہیں, آپ ان کی طرف نہ دیکھیں, یہ مسلمان نہیں ہے, یہ ایمان لانا نہیں چاہتے. یہ کہتے ہیں ان صحابہ کے اندر سے بدبو آتی ہے, یہ کہتے ہیں صحابہ کرام غریب ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے کام والے تھے، یہ ہمارے غلام تھے، میرے یہاں درجہ ان حضرات کا ہے جو صبح شام میرا ذکر کرتے ہیں، اور یہ صرف میری ذات کے لیے اخلاص کے ساتھ میرا ذکر کرتے ہیں، آپ اپنی ذات کو ان کے ساتھ رکھیں۔ اللہ اعلان کر رہا ہے، نبی سے کہہ رہا ہے ولا تعدو عیناک عنہم، دوسری جگہ تو عجیب بات لکھی ولا تطرد الذین ظلموا۔ اللہ اکبر، آپ اگر ان سے ہٹائیں گے اپنی آنکھیں تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کیسی کیسی بات لکھتے ہیں ان غریب صحابہ کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی اللہ کے لیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہاں پہ یہی لفظ استعمال، آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں کہ یہ بڑے مالدار لوگ مسلمان بن جائیں، پھر ان کو دیکھا لے کہ دوسرے، آپ کی تو تمنا تھی کہ سارے لوگ جنتی بن جائیں، آپ کے اندر میں گریڈی پن نہیں تھا دنیا کا کہ یہ مالدار بن جائیں گے تو ہمیں ہڈیاں دیں گے یا ہمیں مکان بنا دیں گے یا یہ کریں، ایسے اللہ کے حبیب کو کیا ضرورت تھی، جبکہ اللہ نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں احد پہاڑ کو سونا بنا دوں، سونا ہی نہیں یہ سونا بن کر آپ کے پیچھے چلے گا، وہ روایت تو مشہور ہے۔ مکہ والوں نے کہا کہ یہ احد پہاڑ کو سونا بنا دے، اللہ نے جبرائیل کو کہا جاؤ نا میرے نبی سے کہو ان کی تمنا ہم پورا کر دیں گے، ابھی احد یہ مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دیں گے، اور نہیں مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دیں گے، اور یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے ساتھ مسئلہ وہی کریں گے جیسے پچھلی قوم کے ساتھ کیا ہے کہ اونٹنی مانگی صالح علیہ السلام سے، ایسی اونٹنی نکالو جو پریگننٹ بھی ہو، پہاڑ سے اونٹنی نکلی اور باہر آ کر بچہ دیا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، لیکن ایمان نہیں لائے تو سب قوم کو تباہ کر دیا۔ اسی طرح فرمایا اگر آپ کی قوم ایمان نہیں لائے گی تو ہم تباہ کر دیں گے، یا دوسری شکل یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ آپ کی امت کے لیے قیامت تک کے لیے کھول دیں، آپ دو میں سے ایک بات کو چوز کر لو، یا تو سونا بنا دیں ہم یا تو توبہ کا دروازہ کھول دیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے سونا نہیں چاہیے، گولڈ نہیں چاہیے، توبہ کا دروازہ کھول دو، یہ اللہ کے حبیب کی چوزن دعا ہے، آج تک ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب بھی گناہ ہوا اب ہم توبہ کریں گے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، صرف قیامت سے پہلے یہ دروازہ بند ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کے نبی کو ضرورت نہیں تھی، اللہ کے نبی چاہتے تھے سارے مسلمان بن جائیں اور مسلمان بن کر جنت میں جانے والے بن جائیں، ان کا دیکھا دیکھی ان کے ماننے والے بھی مرید ہو جائیں، ان کے ماننے والے بھی مسلمان بن جائیں، ان کے ماننے والے بھی جنتی بن جائیں۔ فرمایا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اللہ فرماتے ہیں آپ ان لوگوں کی اطاعت نہ کیجئے گا، کیا مانا؟ آپ ان کی بات ہی نہ مانیے، کن کی؟ اغفلنا، جن کو ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے، ہماری یاد سے غافل کر، غفل کہتے ہیں لغت میں، عرب لوگ ان کے جو بڑے بڑے ہوتے تھے نا، جن کو پوپ کہا جائے یا جو ان کے بڑے مولوی ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے تھے، کعبہ کے پاس بیٹھتے تھے اور اتنا بڑا ترکش ہوتا تھا، اس میں تیر ہوتے تھے اور تیر پر لکھتے تھے ہاں یہ کام ہو جائے، ہاں یہ کام نہ ہو، ہاں تیری شادی ہو جائے، ہاں ایسے آٹھ تیر ہوتے تھے، آٹھ تیر، تین کے علاوہ باقی جو اس پر لکھا ہوا ہوتا تھا، باقی تین تیر کے اوپر کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا، خالی ہوتا تھا۔ تو جو بھی جس کو کچھ کام کی کرنا ہوتا تھا، جیسے مثال کے طور پر جاب چاہیے یا نہیں، یہ جاب اچھا ہے یا نہیں، تو وہ وہاں جاتا تھا، اس میں سے تیر نکالتا تھا، اس میں جو لکھا ہوا ہوتا تھا، اس جیسے ہم استخارہ کرتے ہیں، یہ لوگ اس طرح استخارہ کرتے تھے، اس میں سے وہ تیر نکالتے تھے اپنے ہاتھ سے، پہلے پیسے دینے ہوتے تھے، مفت میں نہیں ہوتا تھا، ان لوگوں کو پہلے پیسے دیتے تھے، ہمارا تو استخارہ فری میں ہے، اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے یس او نو، ان لوگوں کے لیے تو ان کو پیسے دینے ہوتے تھے، پیسے دے کر پھر تیر کو نکالتے تھے اور اس پر لکھا ہوا تھا یس اور نو، کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، فلاں اور فلاں اور فلاں، اس کے مطابق یہ عمل کرتے تھے۔ تو ان آٹھ میں سے چھ سات اور آٹھ، تین تیر ایسے ہوتے تھے جس میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا، اس کو یہ لوگ کہتے تھے غفل، اور غفل کی جب اغفل یہ ہے، غفل بیکار، یہ بیکار ہے، یہ تین نکلے تو دوبارہ نکالو، ان تین میں سے کوئی نکلے تو کچھ بھی نہیں، دوبارہ نکالو، تو وہ دوبارہ پھر نکالتے تھے جس پر لکھا ہوا ہوتا تھا. یہ غفل ہے، یہ بیکار ہے، یوز لیس ہے. اللہ فرماتے ہیں ولا تطیع من اغفلنا، اطاعت نہ کیجیے ان لوگوں کی جن کو ہم نے بیکار کر دیا ہے، یوز لیس ہے یہ. من اغفلنا عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے یہ بیکار ہے، ہم نے اس کو بیکار ہی کر دیا ہے، یوز لیس کر دیا، کوئی کام کے نہیں ہے. آپ ان کی اطاعت نہ کیجیے. واتبع ہوا، کیوں؟ ان کے اندر میں دو برائیاں ہیں. ایک برائی تو یہ ہے، یہ لوگ اپنے خواہشات کی اتباع کرتے ہیں. کیوں؟ ان کے دل کو اللہ نے کالا کر دیا ہے. قرآن کریم میں وہاں پر سورہ قیامہ میں اللہ پاک نے کلا بل رانا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو رانا، رانا کے معنی ہے زنگ آلود کر دیا، جیسے پانی کے اندر میں لوہا زنگ کھا جاتا ہے، رستی ہو جاتا ہے، اسی طرح ان کے دل رستی ہو گئے ہیں گناہ کر کر کے، یہ ہم نے ان کے دل کو کالے کر دیے ہیں. حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر یہ توبہ کر لے تو وہ ڈبا ختم ہو جاتا ہے، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ، دوسرا ڈاٹ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا ڈاٹ لگ جاتا ہے. ہم نے دین میں 50 گناہ کیے ہیں، آنکھوں سے، کان سے، زبان سے، دماغ سے، جیسا بھی ہو، تو سارے ڈبے لگ کر یہ پھر پورا دل کالا ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ کوئی اچھی بات بھی ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے، قرآن کی بات بھی ہمیں بتائیں تو اچھی نہیں لگتی ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائیں تو اچھی نہیں لگتی ہے، یہاں تک کہ یہ توبہ کی طرف آ جائیں. جب توبہ کرے تو یہ اس کا دل صحیح ہوتا ہے، ورنہ پھر اس کا دل کالا ہو جاتا ہے کہ پورا قرآن دھو کر کے پلا دو پھر بھی اس کا دل صحیح نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے تو سب سے بڑا اس کو ڈیلیٹ کرنے کی ایک ہی چیز ہے، وہ ہے توبہ. بندہ توبہ کرے گا، استغفار کرے گا تو اس کا دل پھر صاف ہو جائے گا. خیر، یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل کو ہم نے کالا کر دیا ہے. اب اس کو سمجھ میں نہیں آتا کیسا کالا کر دیا، کہ یہ بدر میں جا رہے ہیں لڑنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، تو پہلے کعبہ کے پاس جا رہے ہیں، کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے، کہ قرآن میں اللہ ذکر کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں، یہ لوگ اپنے ہی لیے بد دعا کرتے تھے، دل کیسا کالا ہو چکا ہے. وہ کعبہ کے پاس جا کر کعبہ کی دیوار پکڑ کر بد دعا کرتے ہیں، اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا، پتھروں کی بارش برسا، یا تو پھر ہمارے لیے خطرناک عذاب بھیج دے. قرآن میں اس کا ذکر ہے، وَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ہم بدر میں جا رہے ہیں، اگر یہ سچے ہیں تو اپنے لیے عذاب مانگ رہے ہیں. یہ ہے ان کے دل کا کالا پن، کہ وہ اپنے ہی لیے وہ بد دعا کرتے ہیں. یہ ہے، اب یہ طلب نہیں کرتے اپنے ایمان کو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آتے ہیں تو صحیح راستے پر آنے کے لیے نہیں، وہ اس لیے آتے ہیں تاکہ نبی کا امتحان لے، نبی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں. اگر وہ طلب لے کر آتے، جیسے میں نے کہا، اگر وہ طلب لے کر آتے تو اللہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا، لیکن یہ طلب کے لیے نہیں، نبی علیہ السلام کے سامنے امتحان کے لیے. وہ کیا کہتے تھے، جیسا کہ سنے بنی اسرائیل میں ہے، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ایون دو، بعض کا ترجمہ، یہاں تک کہ تم مدینہ مکہ مکرمہ کو اوشن بنا دو، ریورز بنا دو، نہریں بنا دو، پھر بھی ایمان ہرگز نہیں لائیں گے. اور دوسری جگہ پر ہیں، وقالوا لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤ. نبی تم آسمان پر چلے جاؤ اور اوپر سے کتاب لے کر آؤ، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں، پھر بھی ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ ہے دل کا کالا پن. یہ ہے، جب انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر یہ طلب کے لیے نہیں آتا ہے، پھر یہ امتحان کے لیے آتا ہے. آج کل بھی یہی ہے، جب ہمارے عقیدے ہمارے عقیدے اور بلیف جب یہ ٹکراتی ہے ہمارے نظریات سے ہمارے خیالات سے, تو ہم دیکھو قرآن اور حدیث کے اور سنت کی خلاف کرتے ہیں. کس کو ہم ترجیح و پریفرنس دیتے ہیں بتاؤ؟ جب ایک طرف عقیدہ ہے, ایک طرف نبی کی بات ہے, ایک طرف قرآن کی بات ہے, اور دوسری طرف میرا خیال ہے, میری چاہت ہے, میری فیملی کی تمنا ہے, میری اولاد کی چاہت ہے, میرے رشتہ داروں کی چاہت ہے, ناک کٹ جائے گی اگر میں نے نہیں کیا. کچھ بھی ہوتا رہے, چاہے نبی قرآن کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, جب عقائد کا ٹکراؤ نظریات سے ہوتا ہے, چاہتوں سے ہوتا ہے, خیالات سے ہوتا ہے, تو پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کس چیز کو پریفرنس دیتے ہیں. اسی کی طرف اشارہ یہاں پر کیا, ہم اپنے نفس کو ترجیح دیتے ہیں. قرآن کریم میں اس کی بے شمار مثال ہے. قرآن کریم کے اندر میں اللہ ایک جگہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم گئی کہاں پر, وہ میلے میں گئی ناچنے کودنے کے لیے, جو بھی ہے ان کا میلہ, اس میں گئی تو ادھر سے انہوں نے کیا کیا, وہ سب بوٹوں کو آئیڈلز کو چاپ کر دیا. آپ جب واپس آئے تو سب سے پہلے یہ اپنے اسی جگہ پر بوٹوں کی یعنی مندر میں گئے, وہ بوٹوں کا نا مندر ہی ہوتا ہے, اندر میں گئے دیکھا سارے ٹیمپل میں سبھی معبود کو چوپ کر دیا ہے, ختم کر دیا. یہ کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا, کس نے, انه لمن الظالمین, لگتا ہے بڑا ظالم آدمی ہے یہ, ہمارے سارے معبود کو مار دیا, سب کو قتل کر دیا. تو بعض کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم, ہم نے سنا ہے ایک نوجوان سے منہ سے کہ وہ چوپ کرے گا, ہم نے سنا ہے, وہ ذہن میں سب کے سامنے نہیں بولتا, کسی نے سن لیا ہوگا, جاوے نہ تو اڑا دیتا ہوں. قالوا سمعنا, تو بعضوں نے کہا ہم نے سنا ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہوں میں, قالوا سمعنا فتى, ایک نوجوان سے ہم نے سنا ہے, يذكرهم, اس کا تذکرہ کرتے ہوئے, یعنی کس کا, ہمارے معبودوں کا ذکر کر رہا تھا, یہ ایسے ہے, یہ ایسے, یہ ایسے, یہ ایسے, یہ قال لو ابراہیم, اس کا نام ابراہیم ہے. بات چیت آپس میں ہو گئی تو کیا کہہ رہے ہیں, قالوا, کیا کہہ رہے ہیں, کہنے لگے لے آؤ ان کو لوگوں کے سامنے, ان کو لے آؤ, پکڑ کے لے آؤ, لعلهم يشهدون, تاکہ گواہی ہو جائیں اور لوگ یہ گواہی دیں. بلایا ان کو, لمبی بات میں شارٹ کٹ کرتا ہوں, کس نے کیا یہ, من فعل هذا بآلهتنا يا ابراهيم, قالوا انت فعلت, تو نے کیا ہے, انت فعلت, اشارہ انت تو نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ یا ابراہیم, میں نے نہیں, قال بل فعل, یہ بڑے نے کیا ہے, میں نے نہیں کیا ہے. تو انہوں نے کیا کیا تھا, سب کو چوپ کر کے وہ جو کلاڑی تھی نا بڑے کے گلے میں ڈال دی اسے. یہ تو قرآن کی باتیں ہیں بھائی, دل میں لگنی چاہیے, یہ اللہ کی بات ہے, میری بات نہیں ہے, اس لیے میں اس کو اس انداز سے بیان کرتا ہوں, یہ اللہ کی بات ہے. دیکھو نا کیسے اپنے نفس کو ترجیح دے رہے ہیں, اپنے نظریات کو ترجیح دے رہے ہیں, اور جو حقیقت ہے اس کو بھول رہے ہیں. حقیقت کیا ہے, قالوا من فعل هذا, کیا کہہ رہے, کس نے کیا یہ, انت فعلت, تو نے کیا, تو کیا جواب دے رہے ہیں, بل فعل, برے نے کیا ہے, جس کے گردن میں کلاڑی ہے, اس نے سب کو مار کر کے اپنی طاقت دکھائی ہے, ام سم تھنگ, آئی کلڈ ایوری بڈی, میں ہوں. تو انہوں نے کہا یہ بھی کوئی بول سکتا ہے, یہ کوئی بولے گا, ان کو پتا ہے حقیقت کا, پتا ہے انہیں, پتا ہے ایک ہی اللہ ہے, یہ تو ویسے پتھر ہے, یہ کہاں بولنے والے, یہ نہ تو نفع پہنچانے والے, نہ نقصان پہنچانے والے, نہ ہمارے مددگار, نہ ولی, نہ ناصر, نہ رزاق, نہ خالق, کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے, جب جواب بن نہیں پڑتا ہے, جب حقیقت اور نفس کا مقابلہ ہوتا ہے, ٹکراؤ ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں یہ پاگل ہوتے ہیں, حقیقت کو بھول کر نفس کا فالو کر کے وہ کہتے ہیں قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم, اس کو جلاؤ, ابراہیم کو جلا دو آگ میں اور اپنے معبود کی مدد کرو. دیکھا ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا. جب یہ ٹکراؤ ہوتا ہے, لوط علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لو, فرمایا اس کو نکالو اس بستی سے, کیوں, وجہ کیا ہے, انہم اناس یتطہرون, یہ لوگوں میں پاک بننا چاہتا ہے. دیکھا حقیقت کیا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ خواہشات مردوں کے ساتھ پورا کرنا، یہ اللہ اسے ناراض ہوتا ہے، یہ کام نہیں ہے، لبات ایسا ہے۔ یہ بات جب انہوں نے بیان کی تو انہوں نے کیا کہا، ان کو فالو کرنا چاہیے حقیقت کا، لیکن حقیقت کا ٹکراؤ کے ساتھ اپنے نفس کا فالو کر کے کیا کہہ رہے، انہم اناس یتطہرون، یہ بہت بڑا بننا چاہتا ہے، بہت پاکیزہ۔ تو اس زمانے میں پاکیزہ بننا، پیور بننا، اللہ کا محبوب بننا، سب کے سامنے خالص بننا، یہ بھی گناہ ہوا کرتا تھا۔ جیسے آج کل ہوتے ہیں، بہت بڑا مولوی بن گیا، بہت بڑا صوفی بن گیا، بہت بڑا داڑھی رکھ لی، جماعت میں جانے والا بن گیا، ایسا ہو گیا۔ ہماری مسجد میں ایک مصلی آ گئے، میں تمہیں بتاؤں ہوا کہ اس مسجد میں، اور فجر کی نماز پڑھی انہوں نے، سو کیا کہا، اے تو وہ مسجد میں جا، ادھر کیوں آ گیا، تو ایسا ہے، تو ایسا ادھر کیوں آ گیا، وہ بےچارے کو سب کے سامنے رسوا کر دیا، آنا ہی بند کر دیا اس نے جی۔ ہمارے ایک ساتھی نے مجھے سنایا، ہمارے پٹھان تھے، جب میں این ایچ ایس میں گیا، یہاں گیا سرجری میں، تو مجھے ملا سب سلام ماشاء اللہ داری ہے، اور مجھے بٹھا کر کے کہا کہ بہت دعا دینے لگا مجھے، فرمایا ایک مرتبہ میں نے زندگی میں کبھی جمعہ نہیں پڑھی، اس نے کہا زندگی میں کبھی جمعہ نہیں پڑھی۔ اس وقت اس نے مجھے بتایا تھا، میں بھی ڈیڑھ سال ہو گیا، اس نے کہا میری 45 ایئرس کی عمر ہے، شادی کے بعد سے میں نے ایک جمعہ نہیں، شادی سے پہلے تو نہیں پڑھی، شادی کے بعد بھی نہیں پڑھی ہے۔ میری بیوی مجھے جمعہ کے لیے بھیجتی تھی، تو میں ادھر دو چار گلیوں میں پارک میں جا کر واپس گھر چلا جاتا تھا، کبھی مسجد میں نہیں گیا، کبھی نہیں۔ ایک مرتبہ اس نے واقعہ سنایا، مسجد قبا کا واقعہ کہہ رہا ہوں، اس نے سنایا مجھے کہ میری بیوی نے کہا جاؤ جمعہ پڑھنے کے لیے، تو میں گھر سے نکلا کہیں اسٹریٹ میں، کہیں پارک میں جانے کے لیے، تو مسجد دو تین نوجوان ایک گاڑی لے کر قبا کی طرف نماز پڑھنے جا رہے تھے، اوکلینڈ کی طرف سے آ رہے تھے، تو انہوں نے گاڑی کھڑی کر کے مجھے کہا چلو بیٹھ جاؤ، کہاں جا رہے ہو، کہا جمعہ پڑھنے، تو میرا دل تو نہیں چاہتا تھا لیکن میں بیٹھ گیا، بیٹھ گیا تو مسجد میں آ گیا جمعہ میں۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ مول صاحب تمہارا بیان ہو رہا تھا اس میں تم نے ایک بات بیان کی تھی۔ میں نے کہا میں نے کیا بیان، اس نے کہا کہ دیکھو، کہا ہوگا مجھے کچھ یاد نہیں ہے، میں نے ایسا کہا تھا کہ مجھے پتا نہیں، میں تو تمہارے سامنے حقیقت بیان کر رہا ہوں، اللہ ہی ہمیں زندگی عطا فرمائے، کل اٹھ کر میں بھی نہیں ہوں گا، اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، اس قسم کی اس نے باتیں مجھے بیان کی ہے۔ تو کہا میرے دل پر ایسی خبر نہیں کہ اس زبان سے میں نے کب کہی، اس کے دل پر ایسی چوٹ لگی، فرمایا اسی وقت میں نے رونا شروع کیا، بس وہی دن تھا۔ اس دن سے آج تک نہ میری کوئی جمعہ بلکہ فرض نماز بلکہ تہجد بھی نہیں چھوٹی، یہ میری داڑھی ہے، اور میں تین مرتبہ عمرہ کر کے آیا۔ اور اس نے مجھے یہاں تک سنایا کہ میں شروع میں جس مسجد میں جاتا تھا، وضو کرتا تھا، تو لوگ مجھے کہتے رہے زندگی میں نماز نہیں پڑھی، ابھی آ گیا، اتنے تانے مجھے دکھ دے رہے تھے کہ میں کیا کہوں، لیکن میں اپنے دل پر چوٹ لگا کر صبر کر کے وضو کر کے نماز پڑھتا تھا۔ یہ حالت، اس لیے یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں، دیکھو پاکیزہ بننا بھی گناہ تھا اس زمانے میں۔ انہم اناس یتطہرون، من مانی زندگی، کیا کہہ رہے تھے، وتبع ہوا وکان امره فرطا، ان کی نیکیاں بھی ایسی کہ بہت حد سے بڑی ہوئی، اور ان کے گناہ بھی ایسا کہ حد سے بڑے ہوئے۔ فرط کے معنی کیا ہے، حد سے بڑھنا، اعتدال نہیں ہے، یہ امت تو اعتدال والی ہے۔ کیا مطلب، نیکی کرنے پر لگتا ہے تو ماشاءاللہ دو چار دن اتنی نمازیں پڑھتا ہے، پھر چھوڑ دیا، فرض بھی غائب، تہجد تو چھوڑو، اور نیکی پر آتا ہے تو چلے پر چلے لگاتا ہے، اور پھر جب غافل ہوتا ہے تو پھر زندگی میں ایک بار بھی تین دن کی جماعت میں نہیں جاتا۔ دیکھو بہت سارے ہمارے ساتھی ہے نا، یہ ہے نیکیوں میں اتنا زیادہ تجاوز کرنے والا، اور گناہوں میں دیکھو حد سے زیادہ۔ روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک بار فجر کی نماز کے بعد پوچھا فلاں صحابی نظر نہیں آتے، کہ یار فلاں نوجوان نظر نہیں آتا، فرمایا وہ پوری رات تہجد پڑھتا ہے، وہ سو گیا ہوگا۔ اچھا، فجر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، اور ان کی والدہ راستے میں ملی، فرمایا بیٹا کدھر ہے، فرمایا وہ پوری رات نماز پڑھ رہا تھا، تھک گیا سو گیا ہے۔ فرمایا کاش کہ وہ پوری رات نہ پڑھتا، صرف باجماعت فجر کی نماز ہی پڑھ لیتا تو کافی تھا۔ یہ ہماری حالت ہے، جب ہم تجاوز کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں من مانی، شریعت کے مطابق نہیں، سنت کے مطابق نہیں، یہ حالت ہوتی ہے۔ دیکھو ذکر میں، نماز میں، عبادت میں، پھر بعد میں زیرو، ختم بات ہو جائے. بہت سارے ایسے ہیں، فرض نماز نہیں پڑھتے، نفل بہت پڑھیں گے. فرض نماز نہیں پڑھتے، وظیفوں کی تسبیحات میں ہیں، وظیفے پر وظیفے کتنی بار، لاکھوں مرتبہ، فرض نماز تو چھٹ گئی بھائی. بہت سارے ایسے ہیں، زکات نہیں دیتے لیکن مسجد بناتے ہیں. زکات تو فرض ہے، جس کا ذکر 82 ٹائم اللہ نے قرآن میں کیا ہے، تو فرض ادا نہیں کرتے ہیں اور صدقوں پر جیتے ہیں. یہ ساری چیزیں، اللہ اکبر، اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بندہ فرض پڑھتے 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 میرے قریب ہو جاتا ہے، فرض پڑھتے پڑھتے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، پھر نفلے پڑھنا شروع کر دیتا ہے. جی، نفلے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، سبحان اللہ. تو وہاں فرض کا پہلے ذکر ہے. ہمارے سر سید صاحب کی بات سناتا ہوں میں، تاریخ میں نے پڑھی، ایک مولوی صاحب، نام نہیں لیتا، آپ لوگ جانتے ہیں، بہت مشہور. جی، انہوں نے ایک مرتبہ، وہ انگریز کا زمانہ تھا، تو ان کو جاب ملا تھا انگریز کے پاس، جاب ملا تھا انگریز کے یہاں، کام کرتے تھے. ظاہری بات، ہر ایک کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، کام کرتے حلال روزی کے لیے. لیکن اس انگریز نے کنڈیشن لگا دی، فرض نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کا ٹائم آپ کو نہیں دے گا. جیسے بہت سارے ینگسٹرز آپ مجھے پوچھتے ہیں، یار جمعہ کے لیے چھٹی نہیں ملتی، میں کیا کروں؟ جمعہ کے لیے چھٹی نہیں ملتی، کہتے ہیں نا. ہماری تعلیم بھی ایسی ہے کہ ہمیں جمعہ پڑھنے نہیں دیتی. ابو 15 till 25 میں نے 80% ایسے ینگسٹرز کو دیکھا ہے جنہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم جمعہ نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ہمیں اجازت نہیں ملتی ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، 3 جمعہ جان بوجھ کر چھوڑے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو سیل کر دیتے ہیں. سیل، اس کی 2 شرح لکھی ہے، ایک تو یہ ہیں، یہ جان بوجھ کر کرنے پر، ایک تو یہ ہیں کہ اس کو پھر نیک کام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، یا پھر مرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کے ایمان کو چھین لیتے ہیں. کتنے اس، دیکھو نا، اب یونیورسٹی چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، جمعہ نہیں پڑھی، کتنے لوگوں نے جمعہ نہیں پڑھی، حالانکہ 20 سال کا، 25 سال کا، 30 سال کا نوجوان ہے، بس اسکول ہے، بس یہ ہے. سر سید کے سامنے آ کر کہا انہوں نے کہ انگریز نے شرط لگائی، تو کہا، تو پوچھا تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے فرض نماز کی، فرض نماز. تو حضرت سر سید نے کہا، فرض نماز کا چھوڑنا تو ہے گناہ، کبیرہ گناہ ہے، لیکن تیرا ریکویسٹ کرنا، تو مسلمان ہو کر فرض نماز کے لیے ریکویسٹ کرتا ہے، یہ ریکویسٹ کرنا کفر تک پہنچانے والا ہے، کہ تو مسلمان ہے، ایک فرض کے لیے ریکویسٹ کرتا ہے کہ تیرا دل، تیرے اندر غیرت نہیں ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی غیرت نہیں ہے، تو کیسا مسلمان ہے کہ تو تیری نوکری کے لیے ریکویسٹ کرتا ہے، اللہ کے فرائض کو پیچھے کرتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ منمانی زندگی جب ہوتی ہے نا، تو ایسا ہوتا ہے. وکان امرہ، اللہ اکبر، گناہوں میں حد سے زیادہ. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیر العمل ما دیم علیہ، بہترین عمل وہی ہے جس پر پابندی کی جائے لیکن روزہ نہ کیا جائے. میں کہتا ہوں تھوڑا کھاؤ لیکن اچھا کھاؤ تاکہ ڈائجسٹ ہو جائے، سمجھ میں آئی بات؟ یعنی روزانہ کوئی عمل کرو لیکن پابندی سے کرو، ایسا نہیں کہ بلون کی طرح یا پھر کوک کین کی طرح، جی، کہ اس کے اندر میں گیس ہے، اس کو کھولو، کھلا رہنے دو، 5 منٹ کے بعد اس کے اندر سے گیس ختم، ہوا ختم. ایسا نہ بنو کہ جب لگتے ہیں تو ایسے کہ آج ہی جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اور جب گناہوں پر جاتا ہے اس جیسے آج ہی شیطان کا بھائی بن گیا ہے. ایسی زندگی، ایسا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. یاد رکھو، ہمیں تو وہ زندگی چاہیے جو سنت کے مطابق ہو، چاہے تھوڑی ہو، چاہے تھوڑی ہو. تو میں کہہ رہا تھا ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ کی بات، اس مسئلے سے ابن عربی نے ایک اور مسئلہ ثابت، اس آیت سے ایک اور مسئلہ ثابت کیا کہ صالحین اور نیک اور شیوخ کو چاہیے کہ وہ مالداروں کے پاس نہ جائیں، مالداروں کے پاس نہ جائیں، مالدار مریدوں کے پاس بار بار نہ جائیں. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے نا کیا ہوگا، ورنہ اس کی مالداریت کا اثر جو اس کے دل کے اندر میں ہے تم پر پیدا ہوگا، بجائے تم اس کی اصلاح کرنے کے اب تم اس کے ساتھ ہی ماشاء اللہ بیٹھو، اس کی اصلاح ہی نہیں ہوگی، اصلاح ہی نہیں ہوگی. ہمارے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جوان تھے، ابھی مفتی بنے ہوئے تھے، دارالعلوم دیوبند کی مفتی تھے اس وقت مفتی شفیع صاحب، اور قاری طیب صاحب 50 سال تک دارالعلوم کے مہتمم رہے ہیں، 50 سال تک، بہت کم ایسے مہتمم ہوتے ہیں 50 سال. اور عجیب آدمی، جب بیان کے لیے بیٹھتا تھا عشاء سے فجر ہو جاتی تھی، ایسی باتیں عجیب، بہت مشہور، سبحان اللہ. یہ دونوں جب حضرت کے پاس گئے، غالباً انہی دونوں کا ذکر ہے، مفتی شفیع صاحب کا ضرور ہے، یہ دونوں گئے اور ماں تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک قانون تھا عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً سونے کا، بات چیت نہ آئی. اور یہ دونوں نوجوان تھے، ہے نا، اپنے مسئلہ مسائل، ان کے کیا دنیا کی بات کرنے والے، مسئلہ مسائل میں بحث کرنے والے تھے. تو حضرت کی طرف سے وہاں پر ایک آدمی متعین تھا، کوئی بات نہ کرے، آپ ذرا دیکھتے رہو، سارے سو جائیں. دیکھا ایک دن، دیکھا یہ نئے آئے ہوئے ہیں مفتی صاحب، مفتی شفیع صاحب اور یہ دونوں بات چیت کر رہے ہیں، تو ایک دن کہہ دیا بھائی سو جاؤ، قانون ہے ہماری خانقاہ کا عشاء کے بعد بات چیت نہیں، سو جاؤ، ہے نا، سو جاؤ. اب یہ پھر دوسرا مسئلہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ عشاء کے بعد سونے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز آدھی رات کے بعد پڑھاؤں تاکہ لوگ تھکے تھکے فوراً سو جائیں، دنیاوی بات چیت نہ کریں. ہم تو کہہ رہے ہیں عشاء جلدی ہو جائے تاکہ برابر ٹی وی دیکھتے رہیں، اپوزٹ ہے نا، ویڈیو دیکھتے رہے، فلم دیکھتے رہے، کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں. اور میرا حبیب کچھ اور کہہ رہا ہے کہ تم اگر عشاء پڑھ کے سو جاؤ، رات میں موت آ گئی تو تمہاری موت ایمان پر آئے گی. اور ہم تو عشاء پڑھ کے نہ معلوم کیا اور کیا کام کرتے ہیں، پھر سو گئے تو کیسے موت آئے گی، اس حالت میں موت آئے گی. یہ ہمیشہ یاد رکھو، یہ باتیں ہے نا ہمیشہ. تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شکایت پہنچ گئی، تو حضرت نے کہا ان کو کہو دوبارہ سو جائے. دوسرے دن آ کر کہا اب کوئی بحث نہیں کرنا ہے، اس ہمارے خانقاہ کا قانون ہے. دیکھو انہوں نے بات سنی ایک خادم کی، پھر بات چیت کرنا چھوڑ دیا، یعنی مسئلے مسائل پر دین میں بات کرتے تھے، عشاء کے بعد نہیں. کہ حضرت کا قانون ہے، اس کی پابندی کی جائے. اللہ پاک نے ان سے دین کا کیسا کام لیا ہے جی، کیسا کام. ایسا نہیں کہ میں مفتی ہوں، میں علامہ ہوں، میں بہت بڑا شیخ ہوں، میں جو چاہوں کروں، ایسا نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس پر ابن عربی فرماتے ہیں اس آیت کے تحت میں کہ مالدار جتنے بھی مریدین مالدار لوگ ہیں، فرمایا شیوخ کو چاہیے کہ ان سے قریب نہ جائیں، ان کے قریب یعنی ان کی مجلسوں میں جا کر ان کے جیسے نہ بنے، بلکہ ان کو جیسے میں نے گزشتہ کل کہا تھا ہارون رشید کا وادیہ، واقعہ امام مالک کے پاس کا، میرے بیٹے کا گھر پر آ کے پڑھاؤ، کتنے واقعات قاری صدیق صاحب کا واقعہ سنایا تھا میں نے. خیر میں کہہ رہا تھا وہ طلب لے کر آئیں گے تمہارے پاس تو تم ان کو نصیحت کر سکتے ہیں، ورنہ پھر تم بھی ان کے جیسے ہو جاؤ گے. اور کیا ہوتا ہے، غریب کے ساتھ دو انگلی سے ملاقات، اور مالدار کے ساتھ ماشاءاللہ پیسے والا ہے نا، تو ان کو ذرا اپنا مرید بنا لوں تو اور کچھ ملے گا، تو نیت خراب ہو جائے گی، بجائے اصلاح کے کیا اور کیا ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے یہاں اللہ کی طرف سے ذمہ داری ملتی ہے. تو یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے ان کے اندر دو بری صفت ہیں، وتبع ہوا، یہ تو برائی کا، نفسانی خواہشات کا فالو کرنے والے ہیں اور حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ نہ بیٹھیے. چلو انشاءاللہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، وقول الحق وہی آئے تھے، ابھی 3 دن ہو گئے. خیر اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آئندہ انشاءاللہ کل وقول الحق من ربکم، جنت اور جہنم کا ذکر ہے. آئندہ کل کی آیت میں اللہ تعالیٰ پہلے جہنم کا ذکر کر رہا ہے، پھر جنت کا ذکر کر رہا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے تاکہ مسلمان مایوس نہ ہو جائے، ایسی جہنم ہے تو ایمان لانے والے مایوس نہ ہو. اس پر انشاءاللہ بات کریں گے زندگی باقی رہی. اللہ پاک ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کے اندر میں بھی جنت کی طلب ہوگی تو جلدی آؤ گے نا بات سننے کی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما. يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یقیناً تو معاف ہی کر دیتا ہے، تو معافی دینے کو بھی پسند کرتا ہے. اے اللہ تو معاف ہی کرنے والا ہے تجھے. اے اللہ تیرے سوا کون ہے دنیا میں، تیرے سوا کون ہے اللہ. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تو ہی ہے اللہ، تو ہی مالک، تو ہی خالق، تو ہی رزاق، تو ہی قوی القادر. سبحان اللہ، اللہ پاک تیری ذات پاک ہے، الحمدللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، اللہ اکبر تو ہی سب سے بڑا ہے، اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے، تیرے در پر افطاری کے وقت ہار اٹھائے یہ جوان بوڑھے تیرے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب پر رحم فرما، ہم سب پر کرم فرما، اے اللہ مجلس بڑی قیمتی ہے، تیرے قرآن کی مجلس ہے، اے اللہ محبت قرآن میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، روزے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہماری مرادیں پوری فرما، ہماری جائز مقاصد پورے فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم پر رحم فرما، یا غفور یا غفار یا غافر ہماری مغفرت فرما، اے اللہ تیری مغفرت لامحدود ہے، تیری مغفرت لامحدود ہے، تیرا نام غفور و غفار ہے، تیری مغفرت لامحدود ہے، ہمارے گناہ تو محدود ہے اللہ، ہم تو اس کو گن بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ تیری مغفرت کا تو کوئی انتہا نہیں ہے، اے لا محدود مغفرت والے اللہ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی مغفرت کو دیکھ کر ہم پر ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تو رحیم رحمان ہے، تیری رحمت لامحدود ہے، ہمارے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے، محدود ہے، ہم اس کو ایک انگلی پر گن سکتے ہیں، ہماری نمازیں ہمارے روزے ہیں کتنے اللہ، لیکن تو بڑا رحیم ہے، اے اللہ رحمت والے لامحدود رحمت والے اللہ، ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے، رحمت کی چادر ڈال دے، ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما، ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، اقربا کی مغفرت فرما، ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما، متعلقین کی مغفرت فرما، تعلق رکھنے والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم اللہ اس مسجد کو آباد فرما، اس مسجد کو آباد فرما، نوجوانوں سے آباد فرما، بوڑھوں سے آباد فرما، نوجوانوں سے آباد فرما، اے اللہ یا اکرم الاکرمین اس مسجد کے اے اللہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہمارے اسباق جو ٹوٹے پھوٹے بیان کیے جاتے ہیں اللہ اس کو تو قبول فرما، مقبولیت اور قبولیت نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، سننے والوں کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنا، اور جہاں جہاں تک لائف لوگ سن رہے ہیں یا ریسیور کے ذریعے سے مائیں اور بہنیں گھر پر سن رہی ہے یا ویب سائٹ کے ذریعے سے جہاں جہاں لوگ ان تفسیر کو سن رہے ہیں، یا اکرم الاکرمین سب کے لیے مغفرت کا یہ درس مغفرت کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ ساری امت پر اے اللہ رحمت کی چادر ڈال دے، غضب کی چادر ہٹا لے، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، ساری مساجد، سارے مکاتب، سارے مدرس، سارے خانقاہیں، سارے مرکزوں کو آباد فرما، آباد فرما، علماء صالحین نیک اور جتنے بھی دین کے کام کرنے والے شعبے ہیں اور کام کرنے والے ہیں سب کو قبول فرما، سب کے کاموں کو قبول فرما، یا اکرم الاکرمین، اے اللہ ہماری جان، مال، آبرو، عزت، ایمان کی حفاظت فرما، مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما، اور موت آئے ایمان پر موت نصیب فرما، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے اے اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔